إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مختلف اقوام کے آنے والے مقدمات کو مسائل کو ان کے جھگڑوں کو جس طرح نمٹایا جن اصول اور قوانین کے ساتھ انہیں آپ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے آج سب سے پہلا مقدمہ جس کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کرنی ہے وہ مقدمہ قتل ہے اس مقدمے کو اس کیس کو اس لیے مقدم نہیں کیا آگے نہیں رکھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے سب سے پہلے یہی کیس آیا یہ بات نہیں ہے مقدمات کی ترتیب میں قتل کے مقدمے کو جو میں نے مقدم کیا ہے آگے رکھا ہے اس کی وجہ کچھ اور ہے ایک وجہ تو یہ ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ان اول ما یقضی اللہ تبارک و تعالی بین الناس یوم القیامت فی الدماء قیامت کے دن اللہ تعالی سب سے پہلے جس مقدمے کو نمٹائیں گے وہ قتل کا مقدمہ ہے قیامت کے دن بڑے بڑے مقدمات پیش ہوں گے اللہ کی عدالت میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جس کو نمٹائے گا وہ قتل کا مقدمہ ہے ان اول ما یقضی اللہ تبارک و تعالی بین الناس یوم القیامت فی الدماء اس لحاظ سے بھی میں نے اس مقدمے کو اپنی ترتیب میں اولیت دی ہے یہاں ضمناً ایک اعتراض کا بھی جواب دیتا چلوں اور یہ اعتراض منکرین حدیث کی طرف سے آتا ہے اور اس طرح کے اعتراضات کے ذریعے کم فہم کم علم احباب پر وہ حملے کرتے رہتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دوسری حدیث وہ پیش کرتے ہیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ, قیامت کے دن سب سے پہلا حساب جو ہوگا وہ نماز کے متعلق ہوگا. اب وہ کہتے ہیں دیکھو ایک حدیث میں پہلا معاملہ قتل کا ہے اور ایک حدیث میں نماز کا ہے, حدیثیں ٹکراتی, کس حدیث کو صحیح مانو گے اور کس کو غلط مانو گے, تعارض ہے اور یہ دلیل ہے کہ نہ حدیث کا دین سے کوئی تعلق نہیں. اس لیے بات کو سمجھنا ضروری ہے, قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں دو طرح کے مقدمات پیش ہوں گے, کچھ کا تعلق معاملات سے ہوگا اور کچھ کا تعلق عبادات سے ہوگا. کچھ مقدمے ہوں گے جن کا تعلق معاملات سے ہے, معاملات میں زنا ہے, چوری ہے, ڈکیٹی ہے, قتل ہے, یہ معاملات ہیں, حق تلفی ہے, یہ معاملات ہیں. معاملات میں سب سے پہلا معاملہ جس کو نمٹایا جائے گا وہ قتل کا معاملہ ہے, اور کچھ مقدمات آئیں گے عبادات کے حوالے سے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے. عبادات میں سب سے پہلا جو سوال ہونا ہے وہ نماز کے متعلق ہونا. بات واضح ہو گئی کہ معاملات میں سب سے پہلا معاملہ جو نمٹایا جائے گا وہ قتل کا ہے, اور عبادات میں سب سے پہلا جو حساب ہوگا وہ نماز کے متعلق ہوگا, لہذا وہ تعارض ختم ہوگی. اور سو مسائی کے اندر یہ روایت موجود ہے, اول ما یقضى بین الناس الدماء واول ما یحاسب به العبد الصلاۃ. سب سے پہلا فیصلہ لوگوں کے درمیان قتل کا ہوگا اور سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا. تو اس لحاظ سے بھی میں نے قتل کے مقدمے کو مقدم کیا ہے. میرے پاس ایک اور دلیل بھی ہے جس کی وجہ سے میں نے قتل کا معاملہ سب سے اہم سمجھا ہے, اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. فرمایا کہ وَلَيْسَ بَعْدَ الشِّرْكِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَعْظَمُ مِنْ قَتْلِ النَّفْسِ, شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ناجائز قتل کرنا ہے. شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ وہ ناجائز قتل کرنا ہے, بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کل ذنب عسى الله ان يغفره, اسلام فرماتے ہیں کل ذنب, جتنے قسم کے گناہ دنیا میں انسان سے سرزد ہوتے رہتے, صغیرہ گناہ, کبیرہ گناہ, عسى الله ان يغفره, ہو سکتا ہے قیامت کے دن اللہ ان گناہوں کو معاف کر دے, ممکن ہے, عسى الله ان يغفره, ممکن ہے کہ ان گناہوں کو اللہ معاف کر دے. الا من مات مشرکا او من قتل مؤمنا متعمدا, مگر جو شخص شرک کی حالت میں مر گیا اس کے لیے یہ ممکن کا لفظ بھی استعمال نہیں کر سکتے, ممکن ہے کہ اللہ معاف کر دے, ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے. او من قتل مؤمنا متعمدا, فرمایا کہ اسی طرح جو شخص ناجائز کسی مسلمان کو قتل کر کے دنیا سے چلا گیا اس کے لیے بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ممکن ہے اللہ معاف کر دے, ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے. مشرک کے لیے, قاتل کے لیے ممکن ہے, ہو سکتا ہے, یہ الفاظ بھی استعمال نہیں کر سکتے. اس سے بھی اندازہ لگائے کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے. بلکہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے ساتھ قتل کو ملاتے ہوئے قتل کے متعلق فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ, مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان صلی اللہ علیہ وسلم, لقتل مؤمن اعظم من زوال الدنیا, پوری دنیا کی تباہی اتنا بڑا نقصان نہیں ہے جتنا ایک مومن کا قتل کر دینا یہ نقصان ہے. ایک مسلمان کا قتل ہو جانا اتنا بڑا خسارہ ہے, اتنا بڑا نقصان ہے, اتنا گھمگیر معاملہ ہے کہ اگر پوری دنیا تباہ ہو جائے اتنا بڑا خسارہ نہیں ہے. لہذا ان نصوص کو سامنے رکھ کر قتل کے مقدمے کو ہم اولیت دے رہے ہیں. آئیے اب اہم نقطہ یہ ہے کہ اگر کسی علاقے میں کوئی قتل ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے, حکومت وقت کو کیا کرے, ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں, کیا دین اسلام نے اس کی رہنمائی کی ہے کہ یا ہم قاتل کو ڈھونڈنے میں ان کے لیے قوانین بنانے میں یہود و سارا کے کالے قوانین کے محتاج ہیں, کیا کرنا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ایک شخص دوڑتا ہوا اللہ کے پیغمبر کے پاس آتا ہے کہ میں مدینے کی فلاں گلی سے گزر رہا تھا, میں نے دیکھا کہ وہاں ایک لڑکی تڑپ رہی ہے, اس کا سر کچلا ہوا ہے اور اس کا خون بہہ رہا ہے. یہ حرکت کس نے کی معلوم نہیں ہے. اب دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلا آرڈیننس جاری کیا کہ فی الفور مدینہ کی ناکہ بندی کر دی جائے, ناکہ بندی ہو جائے اور کوئی شخص مدینہ سے باہر نہیں جا سکتا. فور بھی قتل جو ہے ایک سیکٹر میں ہوا ہے, ایک علاقے میں ہوا ہے, اس علاقے کے ذمہ داران کے لیے اس علاقے کی ناکہ بندی کون سا مشکل کام, فوراً ناکہ بندی کر دی. ایک دم جس محلے میں قتل ہوا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں کے لوگوں کو جمع کیا اور میں کہ الا تعلمون من قتل هذا القبیل, معلوم ہے کہ یہ حرکت کس نے کی ہے, کسی نے دیکھا ہو, کسی کے علم میں ہو. قالھا ثلاث مرات, تین مرتبہ اللہ کے پیغمبر نے اس جملے کو دہرایا, اتعلمون من قتل هذا القتیل, تمہیں علم ہے, کوئی بتا سکتا ہے. یہاں پھر وہی بات آ گئی کہ اگر اللہ کے پیغمبر عالم الغیب ہوتے تو یہ سوال کیوں کرتے, آپ کے علم میں ہوتا قاتل کون ہے, کیوں قتل کیا اور اس وقت وہ قاتل کہاں ہے. خام خام عقیدے کی اصلاح کیجیے. میں نے ان احباب کی کتابوں کو بڑا ٹٹولا کہ ہو سکتا ہے کوئی دلیل دے پائے جو کہ ممکن نہیں ہے. جب قرآن کا ایک فیصلہ آ گیا اب ممکن نہیں ہے, کیا کہتے ہیں. کہا جی علم غیب کی انہوں نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا کہ علم غیب ایک ذاتی ہے ایک عطائی. عالم الغیب ہونا اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے, کہا یہ ذاتی صفت ہے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے کہا آپ یہ ذاتی صفت نہیں ہے, عطائی صفت ہے, اللہ نے آپ کو عطا کیا عطائی.
اللہ کے بندو جب کوئی چیز عطا ہو گئی تو پھر یہ صفت کہاں رہی؟ جب کوئی چیز اسباب کے ذریعے ذرائع کے ذریعے ذرائع سے آپ کو مل گئی پھر آپ علم غیب کو دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ جب اللہ کے پیغمبر کو وحی کے ذریعے باتیں بتا دی گئی یہ تو ایک ذریعہ ہے تو پھر آپ اگر آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ عطائی آپ عالم الغیب تھے آپ کو عطا کیا گیا تو پھر قرآن و حدیث کے ذریعے جو غیب کی باتیں بتائی گئی ہیں قبر میں حساب ہوتا ہے قیامت قائم ہوگی جہنم ہے جنت ہے اگر آپ کو عطا کی گیا یہ علم دے دیا گیا اور آپ عطائی عالم الغیب ہو گئے تو یہ عطا پھر آپ نے صحابہ کو کی صحابہ کے علم میں تھی یہ بات قبر میں حساب کسی صحابی نے نہیں دیکھا تھا جہنم نہیں دیکھی جہنم جنت نہیں دیکھی پھر وہ بھی عطائی عالم الغیب ہو گئے تابعین تبع تابعین پھر 1400 سال کے بعد آج بھی ہر مسلمان کو پتا ہے کہ قبر میں حساب ہوتا ہے کسی نے دیکھا جہنم پر ہمارا ایمان ہے جنت پر ہمارا ایمان ہے قیامت کے دن پر ہمارا ایمان ہے دیکھا کس نے یہ ساری چیزیں عطا ہوئی ہیں قرآن کے ذریعے حدیث کے ذریعے تو پھر یہ سب دعویٰ کرے عطائی عالم الغیب کا سیدہ مریم کے پاس فرشتہ آ کے کہتا ہے اللہ رسول ربک میں تیرے رب کا قاصد ہوں کیوں آیا ہوں لِأَحْبَلَكِ غُلَامًا زَكِيًّا میں تجھے بچہ دینے کے لیے آیا ہوں تو پھر آپ کہہ دیں رابق ہونا اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے اور فرشتہ عطائی اعتبار سے رابق ہے وہ بھی تو عطا کرنے کے لیے آیا ہے نا عطائی رابق ہے پھر رابق کو دو حصوں میں تقسیم کریں اللہ تعالیٰ رزق یہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے رزق دینا اور فرشتوں کی عطائی صفت ہے اللہ سے ڈرو عقیدے کی اصلاح کرو تین مرتبہ فرمایا تعلمون من قتل هذا القتيل جانتے ہو نہیں جانتے اتنے میں ایک شخص نے اللہ کے پیغمبر اسلام کو بتایا کہ جس بچی کا سر کترا گیا ہے وہ مری نہیں ہے اب بلکہ ہوش میں آ گئی ہوش میں آ گئی اب اللہ کے پیغمبر فرمایا کہ جلدی کرو اس قرب و جوار میں ناپاک عزائم رکھنے والے ڈاکو دہشت گرد اس طرح کی ذہنیت والے لوگوں کو سب سے پہلے اس بچی کے آگے پیش کیا گیا سب سے پہلے اور یہ باتیں انتظامیہ کو معلوم ہوتی مثبت سوچ والے کون ہیں منفی سوچ والے کون ہیں رات کی تاریکی میں ہمارے گھر کیا پکتا ہے انتظامیہ کو پتا ہے ہم کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں معلوم ہے جلدی کرو ان کو ایک دم جمع کر دیا گیا جبکہ وہ وسائل کا دور نہیں کمی ہے ایک شخص کو اس بچی کے سامنے سے گزارا گیا اللہ کے پیغمبر کھڑے ہوئے ہیں اور پوچھا اقتلک فلان فاشارت براسہا اللہ یہ حرکت تیرے ساتھ اس نے تو نہیں کی بچی نے سر ہلایا نہیں دوسرے کو اقتلک فلان فاشار براسہا اللہ اتنے میں ایک یہودی کو سامنے لایا گیا اس یہودی کو دیکھتے ہی اس بچی نے کہا اسی نے میرے ساتھ حرکت یہی اب طریقہ کار سمجھ آ گیا اب کیا ہوا اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس یہودی سے پوچھا ہاں یہ تو نے حرکت کی اس نے کہا نہیں مجھے پتا ہی کافر کہاں مانتا ہے مجھے معلوم نہیں ابھی ابھی میں مدینہ میں داخل ہوا مجھے پکڑ کر یہاں لایا گیا میرے کہان میں اب پورے مدینے والوں کے سامنے اللہ کے پیغمبر نے اس کا ریمانڈ لیا یہ ریمانڈ لوگوں کے سامنے لیا جاتا ہے بند کمروں میں ریمانڈ نہیں لیا جاتا ہم کمروں پر ایمان اور تفتیش کا نتیجہ یہ ہے. آج قاتل کچھ بیان دیتا ہے, کل کچھ دیتا ہے, روزانہ آپ اخبار پڑھتے رہتے ہیں. قاتل نے اپنا بیان بدل دیا, کیوں بدلا, کیوں بیان تبدیل کرائے گئے؟ پورے مدینے والوں کے سامنے اس پر ایمان لیا گیا, اس کی تصدیق ہوئی. جہاں قاتل پکڑا جائے اس علاقے کے لوگوں کو جمع کیا جائے اور ان سب کے سامنے ان کی ریمارک ہو. یہ قانون ہے میرے محمد اور رسول اللہ کا. بند کمروں میں ایک مخصوص آدمی کے ذمے کام لگا کر وہاں روانہ کر دینا, یہود نصارہ کے کالے قوانین, یہ برٹش لا ہے. یہ قانون نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں. روزانہ بیان تبدیل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ پھر اچانک تفتیشی افسر بھی تبدیل ہو جاتا ہے. یہ تبدیلیاں کیوں ہوتی ہیں, یہ تبدیلیاں کیوں کرائی جاتی ہیں؟ تھانے بدلے جاتے ہیں, کیوں بدلے جاتے ہیں؟ جب تفتیش ہوئی اس نے کہا بس بتاتا ہوں ساری بات. نہ بات یہ ہے, اس لڑکی کے کانوں کے اندر سونے کی بالیاں تھیں اور میں وہ چھیننا چاہتا تھا, میں چھیننا چاہتا تھا. میں نے کہا کہ جو ہی ہاتھ لگاؤں گا یہ چیخے گی چلائے گی. میں نے ایک بھاری پتھر لیا, اس کے سر پہ دے مارا, یہ بے ہوش ہو کر گر پڑی اور یہ بالیاں میری جیب میں ہیں, بالیاں لے کر میں بھاگ رہا. پکڑا گیا نا, بات کھل گئی, واضح ہو گئی. اب پھر کیا ہوا؟ پھر اس کو لانڈی گھیر میں دے دیا گیا؟ نہیں, یہ دیوانی نہیں ہے, یہ سب شیطانی دیوانی کی پیداوار ہے. بزرگ مقدمہ لے کے چلتا ہے اور پوتا آ کے نتیجہ دیکھتا ہے. پوتا 30-30, 40-40, 50-50 سال ایک ایک مقدمے میں لگ جاتے ہیں, یہ دیوانی ہے. اسی وقت اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا کہ جاؤ نوجوانوں سے کہا کہ ایک بھاری چٹان لے کر آؤ. ایک بھاری چٹان لائی گئی, فرمایا کہ اس یہودی کو لٹا دو, اس کا سر اس چٹان کے اوپر رکھ دو. لٹا دیا گیا. حدیث کے الفاظ ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحجر, ایک پتھر نبی اسلام نے لیا اور اپنے ہاتھوں سے اس کے سر کو کچل دیا, کچل دیا, وہی سر کو کچل کے رکھ دیا. مہربان نبی, شفیق نبی. لیکن قرآن یہ کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ, فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, لوگوں عقل مندوں, یہ قصاص جو ہے قصاص میں تمہاری زندگی ہے. بظاہر عقل کہتی ہے کہاں زندگی ہے, بندہ مر گیا, لیکن زندگی ہے, امن قائم ہو جائے گا, لوگوں کی جانیں بچ جائیں گی. سر کتل کے رکھ دیا گیا. پھر کیا بنا؟ صرف مدینہ نہیں, دور دراز کی وادیوں تک سکتہ طاری ہو گیا. پھر علماء سے پوچھے حجاب کی سرزمین جو دہشت گردوں کی قاتلوں کی آواز کافی, جب پتا چلا کہ محمد الرسول اللہ یوں بھی کر سکتے ہیں, اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی میں کتنے ناجائز قتل ہوئے, اگر آپ ان کو گنیں گے ان کی تعداد کم نکلے گی, آپ کے ہاتھ کی انگلیوں کی تعداد زیادہ نکلے گی. بتاؤ, یہاں اب اہم مسائل آپ کے سامنے رکھنے ہیں, اہم مسائل. مثلا پہلا مسئلہ یہ ہے, یہ جو کہا جاتا ہے نا اور پتلی گلیوں سے کارنر میٹنگ کے ذریعے مقتول کے ورثاء کو بلا کر کچھ دے دلا کر کے دیت لے لی, انہوں نے دیت لے گئی, لے لی, راضی ہو گئے. اب پہلا مسئلہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچی تو مر چکی, اس بچی کے یعنی اس مقتول کے ورثاء سے نہیں پوچھا کہ تم اس یہودی کو معاف کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ نہیں پوچھا. تم دیت لیتے ہو کہ نہیں لیتے؟ نہیں پوچھا. مسئلہ تک نہیں کیا. یہ پوچھنا کب ہوتا ہے میں بتاؤں گا. مگر وہ شخص جو ملک کے اسلام کے امن کو تباہ کرنا چاہتا ہو, جو ملک کا دشمن ہو, اسلام کا غدار ہو اور ملک کے اندر موجود امن کو تباہ کرنا چاہتا ہو, قاتل ہو, ایسے شخص کو جب پکڑا جائے گا وہ جب اعتراف کرے گا کہ فلاں کو مارا فلاں کو مارا, مقتول کے بھروسہ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم معاف کرتے ہو کہ نہیں کرتے, تم دیت لیتے ہو کہ نہیں لیتے, نہیں پوچھا جائے گا. میں یہاں رک کر آپ بتا دوں کہ پوچھا کب جائے گا, کب پوچھا جائے گا. مقتول کے بھروسہ سے اس وقت پوچھا جاتا ہے قرآن و حدیث کے مطابق جب کوئی قتل ہو جائے. ایک ہے منصوبہ بندی سے قتل کرنا, امن کو تباہ کرنا, دہشت گردی, ڈکیتی, نہیں پوچھا جاتا. ایک ہے قتل ہو جائے نا, جس کی مثال میں حدیث سے دینے لگا ہوں. بارہا اپنے علماء سے یہ حدیث سنی ہے, مجلس لگی ہوئی ہے اور اس مجلس میں محمد الرسول اللہ موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک شخص کو دیکھا, اس نے دوسرے شخص کے گلے کے اندر رسی ڈالی ہوئی ہے اور جس طرح جانور کو لایا جاتا ہے اسی طرح بلا رہا. نبی علیہ السلام کے سامنے رسی کا ایک کنارہ اس کے گلے میں ہے اور ایک کنارہ اس کے ہاتھ میں ہے. آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ ہذا قتل اخی, اللہ کے رسول یہ میرے بھائی کا قاتل ہے, یہ میرے بھائی کا قاتل, اس نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا اقتلت ہو, کیا تو نے اس کے بھائی کو قتل کیا ہے؟ قال نا, اس نے کہا جی. آپ نے پوچھا کیسا قتلت ہو, تو نے اس کو کیوں قتل کیا اور کیسے قتل کیا؟ قال کنت انا بہوا نختبت من شجرت فسبنی فعذبنی فضربته بالفحص على قرنه. اس کا بھائی میرا دوست تھا, ہم دونوں ایک ساتھ سارا دن بکریاں چراتے تھے, ایک ساتھ بکریاں نکالتے تھے, وہ بھی میں بھی سارا دن جنگل میں بکریاں چراتے تھے. دوستانہ تھا, یارانہ تھا. آج ہوا یہ ہے کہ بکریوں کے لیے درخت کے پتے توڑنے کے لیے ایک درخت کے ایک طرف وہ کھڑا تھا اور پتے توڑ رہا تھا, جھاڑ رہا تھا, اور دوسری طرف میں درخت کے پتے توڑ رہا تھا بکریوں کو کھلانے کے لیے. آپس میں باتیں کر رہے تھے. فسبا نہیں, پتہ نہیں اس کے بھائی کو کیا سوجا, اس نے مجھے ایک سخت بات کہہ دی. باتوں میں دوستوں میں بھی باتیں نکل جاتی. فسبا نہیں, اس نے بڑا گھٹیا جملہ کہا. فعذبنی, اس جملے نے مجھے غصہ دلا دیا. میں نے کیا کیا؟ فضربت ہوں بے لفاف ہے, میرے ہاتھ میں جو کلہاڑی تھی جس کلہاڑی کے ذریعے میں پتے جھاڑ رہا تھا, وہ کلہاڑی وہیں سے دے ماری اس کو. میرا اندازہ نہیں تھا, اتنے ہاتھ دیکھیے, وہ کلہاڑی اس کے سر میں جا کے لگی اور وہی فوت ہو گئی. میں نے واقعی قتل کیا. اب یہ نہ دہشت گرد تھا, نہ یہ ملک کا امن تباہ کرنا چاہتا تھا, نہ اسلام کا دشمن تھا. قتل ہو گیا بہرحال, اس نے اعتراف کیا. اب یہ طریقہ کار ہے باس مسوس سے ناجائز فائدہ اٹھا کر عدالتوں میں جو کچھ کیا جاتا ہے غلط. اب اس شکل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقتول کے بارے سے کہا اتعفو عنہ, کیا خیال ہے تو اس کو معاف کرتا ہے؟ قال لا, اس نے کہا نہیں. اس نے کہا نہیں, میں اس کو معاف نہیں کرتا. پھر آپ نے پوچھا اتعفو دیت, دیت لے گا؟ تاکہ یہ دیت دے دے اور اس کو چھوڑ دیتے. قال لا, اس نے کہا نہیں, میری آنکھوں میں خون آیا ہوا ہے, میرا دماغ نہیں کام کر رہا, اتک تو نہ ہو, تو بھی چاہتا ہے اس کو قتل کر دے. قال نعم, اس نے کہا جی. اللہ کے پیغمبر نے ناراضگی کے انداز میں ہمیں کہ دونا کا صاحب, ٹھیک ہے جتنا تم نے اس کو باندھا ہوا ہے لے جا اور اس کو قتل کر دے. اس بندے کو بات سمجھ نہیں آئی ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے یہ ناراضگی نے کہا ہے کہ دونا کا صاحب, جا اس کو لے جا قتل کر دے. وہ جب آدمی غصے میں ہوتا ہے اس وقت اس کی عقل پوری کام نہیں کر رہی ہوتی, پورا دماغ اس وقت حاضر نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ بعد میں لوگ معافیا مانگتے ہیں, میں اس میں اس وقت غصے میں تھا اس لیے معاف کرنا, یہ کچھ جملے نکل گئے. وہ چلا گیا, جب وہ چلا گیا اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجلس میں کہا اگر یہ بندہ اس قاتل کو معاف کر دیتا اس کو بڑا فائدہ ہوتا, بڑا فائدہ ہوتا. مقتول کا وارث اگر اس کو معاف کر دیتا اس کو فائدہ بہت ہوتا. پھر آپ نے ہمیں بتاؤ کہ کیا فائدہ ہوگا اگر یہ معاف کر دیتا, یبو باسم ہی و اسم صاحب, اگر یہ معاف کر دیتا تو اس نے آج تک جتنے گناہ کیے تھے وہ بھی اور اس کا بھائی جو مر گیا ہے اس کی زندگی میں جتنے بھی گناہ تھے یہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے, اس کو فائدہ بہت ہوتا. غصے میں تھا, اس کو بات سمجھ نہ آئی, لے کے چلا گیا. اگر یہ معاف کرتا دو آدمیوں کے گناہ ختم ہو جاتے, اس کا بھائی بخشا جاتا جنت میں چلا جاتا, اس کے بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات بیان کی, دیکھیے اللہ کا نظام دیکھے, اللہ کا فیصلہ کیا تھا, یہ بات کسی صحابی کے دماغ میں نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک چھوٹا سا معصوم نابالغ بچہ بیٹھا تھا, اس نے یہ بات سنی اور وہی سے کھسک پڑا اور کسی کو پتہ نہیں چلا کہ یہ کہاں جا رہا ہے, بچہ ہے اس کے گھر جا رہا, چھوٹا بچہ تھا, چھوٹا سا معصوم بچہ وہی سے کھسک پڑا, مجلس سے نکلا اور دوڑ لگا اور آگے جا کر دیکھتا ہے کہ وہ شخص اس قاتل کو باندھ رہا ہے تک اس کو اچھی طرح باندھ لوں اور پھر اس کو تلوار چلا. یہ چھوٹا سا بچہ وہاں پہنچ گیا اور کہتا یا عم, اے چچا, جب آپ اس کو لے کر چلے تھے نا آپ کے بعد اللہ کے پیغمبر نے یہ بات بتائی, آپ کو بتانے کے لیے آیا. سبحان اللہ, اللہ, گھر میں تربیت اچھی ہو, بچے اچھے ہوں, بچے بھی اگر دینی مجلس میں آ جائیں, ہو سکتا ہے کہ ایک باپ باپ کے دماغ میں نہ آئے معصوم بچے کے دماغ میں آ جائے. یا عم, چچا, جب آپ آئے تھے نا اللہ کے پیغمبر نے آپ کے بارے یہ فرمایا تھا کہ اگر یہ بندہ معاف کر دیتا تو اس کے بھی اور اس کے مرنے والے بھائی کے بھی سارے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے. وہ شخص ٹھنڈا ہو گیا, اس نے کہا اللہ کے پیغمبر نے یہ بات بتائی. ایک دم دوبارہ اسی طرح گلے میں رسی ہے اس قاتل کے, دوبارہ لے کر اللہ کے پیغمبر کے پاس آ گیا. اللہ کے رسول, آپ نے میرے بات یہ بات بتائی تھی, یہ بچہ بتاتا ہے. اللہ کے پیغمبر میں اما ترید ان یبو باسم کا و اسم صاحب, بالکل میں نے یہ بات بتائی ہے, اگر تو اس کو معاف کر دے گا تیرے سارے گناہ بھی ختم, تیرے بھائی کے گناہ بھی ختم. فرما بے نس آتے ہی فخل سبیل ہو, حدیث میں آتا ہے کہ ایک دم اس کے ہاتھ میں جو رسی تھی نا وہ اس قاتل کے سر پہ پھینکی اور کہا کہ جا میں نے تجھے معاف کر دیا. یہ ہے آپشن یہاں دیے جاتے ہیں, مگر ایک شخص جو ڈاکو ہے, دہشت گرد ہے, پیشہ ور قاتل ہے, امن برباد کرنا چاہتا ہے, یہاں مقتول کے ورثاء سے کوئی بات نہیں کی جائے گی. حکومت وقت کی ذمہ داری ہے, اگر وہ ملک کے خیر خواہ ہے, عوام کے خیر خواہ ہے, اسلام کے خیر خواہ ہے, قرآن و حدیث کے مطابق اس کو ختم کر دیا جائے. اللہ کے پیغمبر نے اس بچی کے ورثاء سے نہیں پوچھا, سر قتل کے رکھ دیا, امن قائم ہو گئی, امن آتا ہی اسی طرح. امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں صنعاء کے گورنر نے آپ کو خط لکھا. صنعاء یہ ملک یمن کا ایک شہر ہے, صنعاء اس گورنر نے خط لکھا کہ یہاں پریشانی آ گئی ہے. پہلا معاملہ قتل کا آیا ہے, ایک بندے کو قتل کیا گیا ہے, یہاں تک تو میں نے تحقیق کر لی ہے, سات آدمی ہیں اس آدمی کے قتل میں شریک ہے, سات آدمیوں نے مل کر اس کو قتل کیا. اب معاملہ مشکل یہ ہے کہ ان سات آدمیوں میں سے میں کس کو قتل کروں, کس کو کوڑے ماروں, کس کو جیل بھیجوں, کیا کروں. شریک یہ سات آدمی تھے. سید عمر نے خط کا جواب دیا کہ لوگوں کو جمع کر لو, صنعاء کے علاقے والوں کو جمع کرو اور ساتوں آدمیوں کو مل کر قتل کرو, ساتوں قتل کرو, ایک کو کوڑے ایک کو جیل نہیں قتل کرو. گورنر نے ایسا کیا, ساتوں کو پکڑ کر قتل کر دیا. صنعاء کے میرے شور اٹھا, ایک کے بدلے ایک قتل ہونا چاہیے تھا, ساتوں کو قتل کر دیا گیا. جب یہ شور اٹھا تو گورنر نے دوبارہ خط لکھا, یہاں کا ماحول خراب ہوتا جا رہا ہے, قربان جائیں ساری ذمہ داریاں اور مصروفیات بالائے طاق رکھ کر امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صنعاء کی طرف چل پڑے. مدینہ سے صنعاء گئے اور صنعاء والوں کو جمع کیا اور خطبہ دیا اور میں لوگوں یہ تو اس شخص کے قتل میں سات آدمی شریک تھے اور ساتوں کو میں نے حکم دیا کہ قتل کر دو. اللہ کی قسم اگر پورے صنعاء کے لوگ اس ایک آدمی کے قتل میں شریک ہوتے میں سب کو قتل کر دوں. ہمارا ایسی طرح آئے گا تم چیختے ہو کہ ساتوں کو قتل کر دیا, صنعاء کا پورا علاقہ پورا شہر اگر قتل میں شریک ہوتا میں سب کو قتل کر دیتا ہوں. اور کیوں, عمر کا قانون نہیں ہے, تعینات کے نام محمد رسول اللہ کی حدیث سنائی, اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا والذی نفس محمد بیدہ, مجھے سات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے, لو ان اہل السماوات والارض اجتمعوا علی قتل مؤمن لادخلہم اللہ جہنم جمیعا, مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اگر پوری خلائق پوری زمین کی مخلوق آسمانوں کی پوری مخلوق اگر کسی ایک مسلمان کے قتل میں شریک ہو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوری خلائق کو جہنم میں ڈال دے. قتل کے معاملے کو عام سمجھتے ہیں, آج بدمنی کیوں ہے, اللہ کے پیغمبر کی سیرت کو اپنانا ہوگا. زندگی کے ہر موڑ پر یہ الگ چیز ہے, قاتل کو قتل کرنا یہ عوام الناس میں سے کوئی شخص اپنے ہاتھ میں یہ قانون نہیں لے سکتا کہ ہر شخص کہے کہ یہ دہشت گرد تھا, ہمیں رات دیا یہ قاتل تھا ہم نے قتل کر دیا. عوام الناس کو یہ حق نہیں ہے کہ قانون اپنے ہاتھ میں لے. البتہ ذمہ داران حکومت وقت کی ذمہ داری ہے, اگر انہوں نے کائنات کی نام محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھایا تھا, آپ کی سیرت کو اپنانا ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا وہ عادل حاکم وہ حاکم وقت جو قرآن و حدیث کا احترام کرنے والا ہو, قرآن و حدیث کی تنفیذ کا جذبہ رکھتا ہو اور ملک میں اللہ کے قانون کو نافذ کرنے والا ہو, ایسے حاکم کا ایک دن زاہد اور عابد کے ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے, اس کا ایک دن اتنا اللہ کے ہاں قیمتی ہے کہ ایک عابد ایک متقی ایک پرہیزگار ساٹھ سال عبادتیں کرتا رہے, تہجدیں پڑھتا رہے, نفلی روزے رکھتا رہے, اللہ کے ہاں اس سے زیادہ قیمتی وہ دن ہے جو حاکم وقت کا ایک گزرتا ہے ایک دن. یہ ذمہ داری ہے ان کی. یہ پہلا مقدمہ تھا قطر کے حوالے سے جو آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اللہ ہمیں قرآن و حدیث کے ایک ایک نقطے کی فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار آج ہمارے نوجوان عزیز ساتھی محترم بھائی قاری حافظ محمد وقاص حافظہ اللہ اللہ تعالیٰ اس بچے کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کو دین کا خادم بنائے رکھے. انہوں نے آج ترجیح اذان دی ہے, دل باغ باغ ہو گئی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں ترجیح اذان کا حکم دیا ہے, دوہری دوہری اذان جس کو کہتے ہیں, تو اس دوہری اذان کے بعد جو اقامت ہے وہ اقامت بھی دوہری ہونی چاہیے. جس حدیث میں اکوری اذان کا تذکرہ ہے وہاں اقامت بھی سنگل ہے. بعض دوستوں نے اس طرح کی کچھ زیادتی کی ہوئی ہے کہ اقامت دوہری اور اذان جو ہے وہ سنگل ہے. نہیں نہیں, اس حدیث کو لیں تو پوری وہ حدیث لے لیں, اس حدیث کو لیں تو پوری یہ حدیث لے لیں. جس طرح آج اذان دوہری ہوئی ہے تو انشاءاللہ اقامت بھی دوہری ہوگی, اور یہ مسئلہ ثابت ہے حدیث سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اذان سکھلائی تھی تو یہ اذان کا طریقہ بھی ان کو اللہ کے پیغمبر نے سکھلایا تھا. یہاں ایک اعلان ہے کہ ہماری مسجد کے سامنے گراؤنڈ ہے, اور گراؤنڈ کی پرلی طرف اپنا ادارہ ہے مدرسہ تعلیم الاسلام کے نام کے حوالے سے, اور بعض ساتھی اس کو لار مدرسہ بھی کہتے ہیں. وہاں تعلیم طالبات بارغان کا سلسلہ شروع کر دیے ہے, اور یہ بہت ہی اچھا ہے, اور وقت بھی وہ رکھا ہے جس میں آسانی کے ساتھ ہر آدمی آ سکتا ہے. رات کو 10 بجے یہ کلاس شروع ہوگی, رات کے 10 بجے سامنے والے مدرسے میں. یہ مرد حضرات کے لیے ہے جو قرآن کریم کی تصحیح کرنا چاہتے ہیں, نماز درست کرنا چاہتے ہیں, اور باقی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں, وہ ضرور وہاں پہنچے اور انشاءاللہ اس کلاس میں شریک ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو ایمان نصیب فرما, سلام کی نصیب فرما, اخلاص نصیب فرما, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ شیطان کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرما, استقامت فی الدین نصیب فرما, اے اللہ ہمیں امن نصیب فرما, اے اللہ ہمیں اسلام نصیب فرما, اے اللہ اس ملک کو اس شہر کو امن کا اور سکون کا گہوارہ بنا دے, اے اللہ بد امنی سے بچا, اے اللہ ہمیں ایمان بھی دے اور سلامتی بھی نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ.